أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين من حذرك ومن بشرك. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. شکر گزار ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں اس توفیق و سعادت پر کہ اس آبادی و مومنین کی بستی میں اور ان مبارک ایام میں عید سعید و مبارک قربان کے موقع پر آپ مومنین کرام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور یہیں سے آپ تمام حاضرین و تمام مومنین و اہل علاقہ کو عید سعید قربان مبارکباد عرض ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان ایام مبارکہ کے صدقے اپنی خیرات و برکات تمام مومنین کو عطا فرمائے انشاءاللہ. علماء کی علماء خیز بستی ہے کہ عرصے سے اس بستی سے تعلق رکھنے والے علماء و بزرگ بعض شخصیات و بعض عزیزان جن کی خدمت میں ابھی سعادت نصیب ہے حاضر ہونے کی، باہر کے ایک دیرینہ آرزو تھی یہاں پر حاضر ہونا، مدت سے کئی دفعہ ارادہ کیا لیکن پھر شاید حکمت الہی و علم الہی نے یوں طے پایا تھا کہ ان مبارک ایام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان نورانی نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 59 آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے من حذرک کمن بشرک، جو شخص تجھے خبردار کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے، بیدار کرتا ہے اور کسی خطرے سے آگاہ کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے، گویا اس نے تجھے زندگی کی سب سے بڑی بشارت سنائی ہے. یہ حکمت امیر المومنین کی، جس کے اندر بہت عظیم حکمت الہی و راز الہی کار فرما ہے و ایک عظیم بہد ہے، اس حکمت کے اندر اگر مومنین اپنا لیں و ہم سب کو توفیق ہو جائے ان حکمتوں کو اپنانے کی، ہماری زندگیاں علوی بن جائیں، ہماری زندگیاں الہی بن جائیں. حذر، قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کسی کو کسی خطرے سے بچانے کے لیے، خطرے میں پڑنے سے پہلے متوجہ کرنے کو حذر کہتے ہیں. ایسی روک ٹوک جس میں انسان کو آگاہی دی جائے، روکا جائے، خبردار کیا جائے کہ آگے مت جاؤ، وہاں خطرہ ہے، یہ کام مت کرو، اس کام کے اندر خطرہ ہے، یہ قدم مت اٹھاؤ، اس کام کے اندر خطر ہے تمہارے لیے، اس کو عربی زبان میں حذر کہتے ہیں. بچانے کے لیے کسی کو روکنا، بچانے کے لیے کسی کو ٹوکنا، بچانے کے لیے کسی کو آگاہ کرنا. بشرا، بشارت دینے کو کہتے ہیں، خوشخبری سنانا، ایسی خوشخبری جس سے انسان کے چہرے کے اوپر خوشحالی کے آثار آ جاتے ہیں، اسے خوشخبری کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آپ کو لوگ بہت ساری خوشخبریاں دیتے ہیں، لیکن سب سے اچھی خوشخبری وہ ہے جب تمہیں آگاہی دی جائے، ایسی آگاہی جو تمہیں خطروں سے بچا لے، جس کے ذریعے سے تم محفوظ ہو جاؤ، جس کے ذریعے سے تم نجات پا جاؤ، جس کے ذریعے سے تمہیں خطروں سے حفاظت کا اہتمام مل جائے۔ انسان جس ماحول میں بھی رہ رہا ہو، کچھ خطرے ارد گرد انسان کے ہمیشہ رہتے ہیں، اندر سے بھی کچھ خطرات ہیں، باہر سے بھی کچھ خطرات انسان کی طرف متوجہ رہتے ہیں، دشمنوں کی طرف سے خطرات ہیں، طبعی خطرات ہیں، آفات ہیں، قدرتی آفات ہیں۔ ایک سب سے بڑا خطرہ جو انسان کے اندر ہمیشہ موجود ہے، ہر انسان کے اندر، اور وہ انسان کا سرکش اور نفس امارہ ہے۔ جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہمیشہ انسان کو خطروں میں ڈالتا ہے اور خطرے انسان کے لیے فراہم کرتا ہے۔ اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے، اس کی طرف بھی دھیان کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگوں کو اس نے خطرے میں ڈال رکھا ہے اور خطروں سے دوچار کیا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نادان دوستوں کی طرف سے خطرات میں پڑ جاتے ہیں، ایسے دوست جو عقل مند نہ ہوں، خیرخواہ تو ہوں لیکن عقل ان میں نہ ہو، سمجھداری نہ ہو، وہ بھی انسان کو خطروں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر ایسے دشمن جو بہت چالاک ہوں، بہت ہوشیار دشمن ہوں، یہ بھی انسان کو خطروں میں ڈال دیتے ہیں۔ انسان جسمانی طور پر بھی خطروں میں ہے، ذہنی طور پر بھی خطروں میں ہے، روحانی طور پر بھی خطروں میں ہے، ایمانی طور پر بھی خطروں میں ہے، دینی طور پر بھی خطروں میں ہے۔ خطرے انسان کی زندگی میں چاروں طرف سے موجود ہیں، خطروں کی زد میں رہتا ہے، خطروں کے حصار میں اور محاصرے میں انسان رہتا ہے۔ اس طرح کے ماحول میں رہنے کے لیے ہوشیاری کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے، خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ کا یہ خطہ ہے، علاقہ ہے، اس کی جغرافیائی خصوصیت، ہم پہلی دفعہ توفیق نصیب ہوئی آپ کے زیارت کی وہ آپ کے اس کے خطے آنے میں، لیکن جغرافیائی طور پر ایسا خطہ لگتا ہے کہ یہاں پر ممکن ہے کچھ جنگلی جانور بھی ہوں، کچھ ایسے آپ کے مویشیوں کے لیے، آپ کے جانوں کے لیے، آپ کی فصلوں کے لیے، آپ کے باقی زندگی کے لیے علاقہ اس طرح کا لگتا ہے، پہاڑی قریب ہے یا جنگلات ہیں، ارد گرد درخت ہیں، ممکن ہے کچھ ایسے جانور، کچھ ایسے بھیڑیے، کوئی ایسی مخلوقات رہتی ہوں جو انسان کے لیے خطرہ ہیں، یا جان کے لیے خطرہ ہیں، یا مویشیوں کے لیے خطرہ ہیں، یا مال و منال کے لیے خطرہ ہیں، یا فصلوں کے لیے خطرہ ہیں۔ ان خطرات کی زد میں جب ہم رہتے ہیں، ہمیں خطروں سے بچنے کے لیے انتظام و اہتمام بھی کرنا ہے۔ اگر خطروں سے بچنے کا انتظام نہ کریں، خطروں میں ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، اور خطرے ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے امام مقرر ہیں، وہ ذریعہ و وسیلہ ہیں، اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ مشکل کشا ہیں امیر المومنین۔ جو مشکل انسان کو پیش آتی ہے، اس کی مشکل کے حل کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے امیر المومنین کو لوگوں کی مشکلات کے لیے مشکل کشا بنایا ہے۔ لیکن امیر المومنین ایسی ہستی نہیں ہے مشکل کشا کہ انتظار کرتے رہیں کہ لوگ مشکلوں میں پھنس جائیں، لوگ مشکلوں میں غرق ہو جائیں، ڈوب جائیں، اور پھر اس کے بعد مشکلوں سے نکلنے کے لیے شور و واویلا کریں، اور پھر مشکل کشا ان کی مشکل کے حل کرنے کے لیے پہنچے۔ بلکہ یہ وہ مشکل کشا ہیں جن کو خداوند تبارک و تعالی نے وہ علم عطا کیا ہے وہ علم عطا کیا ہے، وہ معرفت عطا کی ہے، وہ حکمت عطا کی ہے کہ اس سے پہلے کہ انسان پیدا ہو اور انسان کی مشکل پیدا ہو، امیر المومنین نے پہلے ہی مشکلوں کی نشاندہی کر کے ان کا حال بھی بتا دیا ہے۔ اب یہ انسانوں کا کام ہے، مومنوں کا کام ہے کہ مشکل کشا کی، مشکل کشائی کی حکمتوں کی طرف رجوع کرے اور اپنی زندگی کی مشکلوں کو حل کرے ان سے۔ نہج البلاغہ مشکل کشائی کی کتاب ہے۔ جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے لوگوں کی پریشانیاں دیکھی ہوتی ہیں، مشکلات دیکھی ہوتی ہیں، اور پھر ان کی مشکلات کے لیے کہیں دعا لکھ دیتے ہیں، کہیں تعویذ لکھ دیتے ہیں، کہیں کوئی اور اس طرح کی چیز لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ بعض پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن مشکلات حل نہیں ہوتی۔ کتاب لکھنے والی کی مشکل حل ہو جاتی ہے، یا جس نے یہ تعویذ دیا ہے اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے، لیکن لینے والے کی مشکل حل نہیں ہوتی۔ نہج البلاغہ مشکل کشائی ہے امت کے لیے، مشکل کشائی ہے مسلمانوں کے لیے، مشکل کشائی کی کتاب ہے۔ نہج البلاغہ کے ہر جملے سے مومنین کی ہزار ہزار مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ حکمتیں مومنین کی زندگی سے ساری مشکلات حل کر سکتی ہیں اگر مومنین نہج البلاغہ کی طرف رجوع کریں اور نہج البلاغہ کو اپنی مشکل کشائی کے لیے رہنما کے طور پر قبول کریں۔ اور یہ سعادت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ امیر المومنین کا یہ منتخب کلام بعض علماء نے انتخاب کیا اور ہمارے لیے محفوظ کیا کہ آج ہم 1400 سال بعد بیٹھ کر اس قابل ہیں۔ یہ سعادت ہے کہ ہماری گناہکار نگاہیں امیر المومنین کے نورانی کلام سے منور ہو رہی ہیں اور ہماری زبانیں امیر المومنین کے کلام کو پڑھ کر معطر ہو رہی ہیں اور ہماری سماعتیں امیر المومنین کا کلام سن کر منور و معطر ہو رہی ہیں۔ عزیزان، تمام نہج البلاغہ رائے حل ہے، مشکلات انسان کا رائے حل ہے، اور وہ بھی نہ صرف وہ مشکلات جو قبر کے بعد شروع ہونی ہیں، اگرچہ ان مشکلات کا رائے حل بھی نہج البلاغہ ہے، لیکن قبر سے پہلے پہلے اس زندگی میں جنم سے لے کر، پیدائش سے لے کر موت تک کے درمیان میں جتنی مشکلات انسان کو پیش آ سکتی ہیں، ان سب مشکلات کا رائے حل امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا ہے۔ اگر یہ نہج البلاغہ ہمارے نصابوں کی زینت بن جائے، اگر یہ نہج البلاغہ ہمارے ممبروں کی زینت بن جائے، اور اگر یہ نہج البلاغہ ہماری مجالس کا موضوع بن جائے، اور اگر یہ نہج البلاغہ مومنین کو ازبر ہو جائے، اس کے خطبوں کو حفظ کر لیں اور علماء نہج البلاغہ کو عوام کو تعلیم دینا شروع کر دیں، جس طرح سکولوں میں بیٹھ کر الف بے کی تعلیم دی جاتی ہے اور جس کے ذریعے سے ہم اپنی معیشت کی مشکلات حل کرتے ہیں، اگر نہج البلاغہ کی تعلیم حاصل کر لیں، ہمیں معیشت کی مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں، ہماری معاشرت کی مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں، اور ہماری دین و دنیا کی مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ ہونا نہج البلاغہ پر ضروری ہے عزیزان۔ اگرچہ ایسے نگون بخت و بدبخت لوگ گزرے ہیں کہ امیر المومنین نے یہی خطبے جو آج نہج البلاغہ میں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ خطبے امیر المومنین نے خود اپنی زبان مبارک سے ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر بیان فرمائے، اور جب خود امیر المومنین بیان فرما رہے ہوتے تھے، وہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان خطبوں پر کان نہیں دھرتے تھے، ان حکمتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ ایسے افراد بھی گزرے ہیں اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ آج 1400 سال بعد جو نہج البلاغہ کی تلاش میں ہیں کہ نہج البلاغہ ہماری زندگی کی مشکلات کو حل کر کے دے ہمیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، جن کی شخصیت سے ہم سب نام کی حد تک کم از کم آشنا ہیں. وہ نعمت الہی جو خدا نے اس صدی میں اور اس زمانے میں دنیا اسلام کو دی, اور تشیع کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہ عظیم ہستی تشیع کے دامن میں پیدا ہوئی ہے. امام خمینی نے زندہ کیا, اسلام کو زندہ کیا, اور نہ صرف زندہ کیا بلکہ زندہ کر کے آسمان کی چوٹیوں تک پہنچایا. آپ کو یہ توجہ ہونی چاہیے کہ آج سے 30-40 سال پہلے مسلمان تھے, شیعہ بھی تھے, لیکن عام دنیا کو, مغربی دنیا کو, امریکی دنیا کو, افریقی دنیا کو, دیگر براعظم کے لوگوں کو یہ تو معلوم تھا مسلمان ہیں, اسلام ہیں, لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کے اندر, اسلام کے اندر ایک عظیم امت بنام تشیع بھی موجود ہے. تشیع پتا تھا ان لوگوں کو جو مطالعہ کرتے تھے, تحقیق کرتے تھے, خبریں سنتے تھے, یا مشرقی ممالک کے سفر کے لیے آتے تھے, انہیں پتا تھا کہ شیعہ نام کی قوم و ملت بھی رہتی ہے, لیکن عام لوگوں کو معلوم نہیں تھا. جو فہرست تھی مسلمان فرقوں کی, اس فہرست کے بالکل آخر میں سب سے نیچے شیعہ کا نام آتا تھا. توجہ فرمائیے ذرا, سب سے آخر میں اس فہرست میں شیعہ کا نام آتا تھا, لیکن اس بزرگوار ہستی نے اپنی الہی بصیرت کا ثبوت دے کر نہ صرف تشیع کو زندہ کیا بلکہ مسلمان فرقوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام شیعہ کا درج کروا دیا. آج دنیا میں کوئی بھی اسلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مسلمان کی طرف اور امت اسلامیہ کی طرف جب توجہ کرتا ہے, سب سے پہلے اس کے سامنے جو لفظ آتا ہے وہ شیعہ مسلمان کا لفظ آتا ہے, تشیع کا لفظ آتا ہے. یہ بزرگوار ہستی, انہوں نے جو الہام لیا اور زندہ کیا اسلام کو, امت کو, تشیع کو زندہ کیا, چند چیزوں سے امام خمینی بہت متاثر تھے, چند سیرتوں سے بہت متاثر تھے. ویسے تو جو عام دنیا کے اندر آئمہ اطہار علیہ السلام کی شخصیات و ہستیاں جانی پہچانی ہیں, لیکن عموماً شیعہ کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں تو شیعہ نے بعض آئمہ سے زیادہ آشنائی ہے, بعض آئمہ سے اتنی آشنائی نہیں ہے. مثلاً فضائل علی علیہ السلام کے زیادہ شیعہ کو معلوم ہیں, مصائب امام حسین علیہ السلام کے, حدیثیں امام صادق علیہ السلام کی, یہ تین امام ہیں جنہیں شیعہ زیادہ پہچانتے ہیں, ایک کو فضائل کے عنوان سے, ایک کو مصائب کے عنوان سے, اور ایک کو حدیثوں کے عنوان سے. باقی ائمہ کا بیچ میں تذکرہ آ جاتا ہے, عقیدت کے طور پر ذکر آ جاتا ہے, لیکن جتنا ذکر ان تین ہستیوں کا ہوتا ہے اتنا دوسری معصوم ہستیوں کا ذکر نہیں ہوتا. مجالس میں بھی, کتابوں میں بھی, مدرسوں میں بھی, مدارس میں بھی جائیں تو امام باقر و امام صادق علیہ السلام کا زیادہ ذکر ہوتا ہے, باقی ائمہ سے اتنی حدیثیں نقل نہیں ہوتی. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو اسلام کا منبع بتایا اور سمجھا, اس سے اسلام کو اور دنیا کو سمجھایا, سب سے پہلے انبیاء کرام کی سیرتوں میں سے سیرت حضرت ابراہیم خلیل, حضرت ابراہیم خلیل کو سب سے زیادہ امام خمینی نے پڑھا, سمجھا اور اسے نمایاں کیا. سیرت حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر بہت زیادہ امام نے فرمایا, سیرت عظمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, و سیرت امیر المومنین علیہ السلام, و سیرت سید الشہداء علیہ السلام, و سیرت ائمہ اطہار, ان کا سب سے زیادہ مطالعہ بھی کیا, ذکر بھی کیا اور ان سیرتوں سے استفادہ بھی کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جن منابع سے امام خمینی نے اسلام دنیا کو سمجھایا, ایک وہ اسلام تھا جو پہلے سے لوگوں کے پاس موجود تھا, ایک وہ اسلام جو حکومتیں لوگوں کو ترویج کرتی ہیں, اور وہ ایک وہ اسلام ہے جو اسلامی منابع کے اندر موجود ہے. جو اسلام کی اصلی کتابوں کے اندر موجود ہے، جو اسلام کے حقیقی علماء کے پاس موجود ہے، جو اسلام کے اصلی وارثوں سے جو اسلام آیا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، تین اسلام ہمیشہ، آج بھی تین اسلام ہیں اس زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں. تین قسم کے اسلام معاشرے کے اندر رائج ہیں. ایک وہ اسلام ہے جو قدیم سے آبائی طور پر آ رہا ہے، ایک وہ اسلام ہے جو حکومتوں نے پیش کیا ہے، اور ایک وہ اسلام ہے جو اسلام کے وارثوں نے پیش کیا ہے. امام نے ان کا نام یہ رکھا ہوا تھا، ان کا نام یہ رکھا ہوا تھا. ایک وہ اسلام ہے جو حکومتوں کو بہت پسند ہے. آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق نے کتنا اسلام کی باتیں کی. ضیاء الحق کو اسلام بہت پسند تھا. کون سا اسلام؟ وہ اسلام جو 90 دن کے قبضے کو 11 سال میں بدل دے. ایسا اسلام بھی موجود ہے جو 90 دن حکومت پر قبضہ کریں اور اس کو 11 سال میں بدل دے. یہ اسلام ان کو بہت پسند تھا کہ ایسا اسلام جس سے 90 دن کی حکومت 11 سال میں، اور پھر وہ جہاز اگر نہ گرتا تو یہ 11 سال پتہ نہیں کتنے سال اور جانے تھے، آگے جانے تھے، چونکہ ان کا ارادہ نہیں تھا چھوڑنے کے لیے. اسی طرح وہ اسلام جو آج بہت سارے پارٹیاں، تنظیمیں، حزبیں پیش کرتی ہیں، جس کے ذریعے سے انہوں نے قتل و غارت اور دہشت گردی، اور جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر نفرت پھیلائی ہوئی ہے، اس کا نام بھی اسلام رکھا ہوا ہے. وہ اسلام جس کے نام پر مسلمانوں کے گلے کاٹتے ہیں، وہ اسلام جس کے نام پر بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، وہ اسلام جس کے نام پر مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، وہ اسلام جس کے نام پر بے گناہوں کو شہید کرتے ہیں، وہ اسلام جس کے نام پر بے گناہ عورتوں کو بیوہ بناتے ہیں، یتیم بناتے ہیں بچوں کو، تو یہ اسلام بھی لوگوں کے پاس موجود ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ وہ اسلام ہے جو بنو امیہ نے بنایا تھا ظلم کی اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، ظلم کا بہانہ بنانے کے لیے. یہ اسلام ہے جو حکومتوں کو بہت پسند ہوتا ہے، یہ دہشت گردوں کو پسند ہوتا ہے، اس قسم کا اسلام. لیکن ایک اسلام جو اسلام کے وارثوں نے ہمیں عطا کیا ہے، جو اسلام کے وارثوں سے ہمیں ملا ہے، وہ اسلام حقیقی اسلام، امام خمینی نے اس کا نام رکھا تھا اسلام ناب، خالص اسلام، اصلی اسلام، حقیقی اسلام اس کا نام تھا. میں اس کو عام سی مثال سے آپ کے علاقائی مثال دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے یہ بات جو عرض کی آپ کی خدمت میں، کہ تین اسلام اس وقت موجود ہیں اور ان تین میں سے ایک حقیقی اسلام ہے، ایک خالص اسلام ہے، ایک ناب اسلام ہے. میں مثال جو پہلے بھی دی ہے بعض جگہ پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، امید ہے کہ واضح ہو جائے گا مطلب اس سے آپ کے لیے. آپ کے ہاں مویشی ہیں، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں جو دودھ دیتی ہیں. دودھ دینے والے مویشی جانور ہمیں راستے میں نظر آئے ہیں، الحمدللہ ہیں یہاں پر. خب جب ان مویشیوں سے، دودھ دینے والے گائے بھینس سے دودھ نکالتے ہیں، اس کے بعد یہ دودھ بعض بیچ دیتے ہیں. عموماً جو مویشی پالتے ہیں خود اپنے گھر میں دودھ استعمال نہیں کرتے، خود کاوا پی لیتے ہیں اور دودھ سارا بیچ دیتے ہیں اپنی ضرورت کی خاطر، اور خود دودھ کی چائے پینی ہو تو کسی پڑوسی کے گھر میں جا کے پی لیتے ہیں، اپنے گھر میں دودھ کی چائے نہیں بناتے، وہ یہ دودھ بیچ دیتے ہیں. دودھ جو بیچتے ہیں انہیں لالچ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دودھ کم ہو اور پیسے زیادہ ہوں، کم دودھ سے زیادہ پیسے کی ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس میں پانی ڈالا جائے، پانی ڈال کے دودھ زیادہ کر دیتے ہیں اور بیچتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے پیسے زیادہ کمائے، کم دودھ بیچا پیسے زیادہ کمائے. بے خبر ہیں یہ کہ یہ جو ملاوٹ کی ہے، یہ ملاوٹ ایک تو دنیا میں تباہی مچائے گی تمہارے لیے، بے برکتی گھر میں لے آئے گی تمہارے لیے، بیماریاں گھر میں لے آئے گی تمہارے لیے، برکت تمہارے رزق سے اٹھا کے لے جائے گی یہ ملاوٹ. اس ملاوٹ سے اپنے بچوں کا پیٹ مت بھرو، اور دوسرا یہ کہ قبر کا مرحلہ سخت کر دے گی یہ ملاوٹ، اور پھر حشر کا مرحلہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا. قرآن مجید میں بھی ہے کہ ویل للمطففین، مرد آباد، متفف، मुर्दाबाद महंगा बेचने वाला, मुर्दाबाद मिलावट करने वाला, मुर्दाबाद नाखालिस चीजें बेचने वाला, वेलोन मुर्दाबाद। ये कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है। अभी ये बात बच्चों को कहते हैं कि मुर्दाबाद के नारे ना लगाया करो, ना ये कुरानी नारा है ये मुर्दाबाद। कुरान बहुत सारे लोगों को कह रहा है ये मुर्दाबाद। वैलुन लिकुल हुमज़ा तिल्लु मज़ा, वो चुगलखोर जो इधर की बात उठा के उधर इस घर की बात, उस घर में उस घर की बात, इस घर में पहुंचाता है, ये भी मुर्दाबाद। फितने फैलाने वाला मुर्दाबाद, मिलावट करने वाला मुर्दाबाद, लोगों को महंगी चीजें बेचने वाला मुर्दाबाद। और जिसको खुदा कह दे मुर्दाबाद, वो फिर कभी जिंदाबाद नहीं हो सकता। ये दूध में मिलावट कर देते हैं, इस दूध को सारे समझ जाते हैं ये मिलावट वाला दूध है, खालिस नहीं है। चाय बनती है पता चल जाता है मिलावट वाला है, उसे कोई और चीज बनाओ पता चल जाता है इसमें मिलावट है। एक और दूध आजकल बिकता है बाजारों में, ज्यादा बिकता है देहातों में कम होगा, पैकेट वाला दूध। और डॉक्टर के पास जाए खुसूसन दिल के बीमार, वो उनको ये कहते हैं कि आपने ये पैकेट वाला दूध पीना है जिसमें चर्बी ना हो। इस दूध में ये है कि ये दूध ले जाते हैं कारखानों के अंदर, ले जाकर इससे चर्बी निकाल लेते हैं, मक्खन इससे निकाल लेते हैं। घरों में भी ये काम करते हैं, दूध को दही बनाते हैं, दही से फिर लस्सी बनाते हैं, मक्खन अलग कर लेते हैं, पीछे जो रह जाता है वो लस्सी या छाछ उसको कहते हैं, पानी उसमें डालकर बाकी इससे को छाछ बना लेते हैं। गर्मियों में अच्छा मशरूब है ये पीने का, सालिम है ये, कोक वगैरह से बेहतर है ये लस्सी भी है। अगर वो दूध जिसमें पानी डाल दिया गया है ये भी दूध खालिस नहीं है, और वो दूध जिससे मक्खन निकाल लिया गया है वो भी खालिस नहीं है। लेकिन आमतौर पर लोग जिसमें पानी डाला गया हो उसे कहते हैं ये नाखालिस है, लेकिन जिससे मक्खन निकाल लिया गया हो उसे नहीं कहते ये नाखालिस है। समझते हैं इसमें कोई चीज, क्योंकि बाहर से डाली नहीं है इस वजह से ये खालिस है, ये नाखालिस ना। अजीजान, खालिस चीज खराब हो जाती है दो चीजों से, या बाहर से कोई चीज उसके अंदर मिला दो, या उसके अंदर से कोई चीज उससे निकाल लो, वो खालिस नहीं रहती। जिस दूध का मक्खन निकाल लिया गया हो ये खालिस नहीं है, और जिसमें पानी डाल दिया गया हो ये भी खालिस नहीं है। बस मिसाल आपको समझ में आ गई है। इस्लाम भी दो तरह का है, एक वो इस्लाम है जिसमें कुछ चीजें लोगों ने अपनी तरफ से डाल दी हैं, अपनी तरफ से कुछ मिला दिया है, और एक वो इस्लाम है जिसका मक्खन दूसरों ने निकाल लिया है, जिसके असल खालिस चीज उसकी निकाल ली गई है, वो इस्लाम भी खालिस नहीं है। अब तवज्जो फरमाएं, दो इस्लाम ये हो गए, एक वो इस्लाम है जो लोग अपनी तरफ से उसमें कुछ मिलाकर लोगों को बताते हैं ये भी इस्लाम, ये भी इस्लाम, ये भी इस्लाम है, हालांकि वो आबाई तौर तरीके हैं, वो इलाही अहकाम नहीं है। मसलन कई जगहों पर आप देखें लोगों को बता दिया गया ये काम करो ये इस्लाम है, वो काम करो वो इस्लाम है, ना ये आपका अपना बनाया हुआ तरीका है, आबाई तरीका है, आबावा अजदाद ने बनाया, इस्लाम में डाल दिया। अब फर्ज करें कि बसंत, पाकिस्तान में बसंत मनाई जाती है पड़ोस की वजह से, बसंत है ना, जानते हैं ना बसंत को, मनाते भी होंगे, गुड्डे उड़ाते हैं, जिसमें हिंदुओं की ईद है, اب یہ پڑوس کی وجہ سے ہم پڑوسیوں کا اثر ہوتا ہے نا, ایک پڑوسی کی چیزیں دوسرے پڑوسی کے گھر میں چلی جاتی ہیں. انڈیا ہمارے پڑوس میں ہے, اس کا کلچر, اس کی فلمیں, اس کی ہر چیز پڑوس میں آ جاتی ہے. وہ عیدیں بھی ان کی آ گئی ہیں. ابھی عید قربان, ہندو عید قربان نہیں مناتا لیکن مسلمان عید بسنت مناتا ہے, چونکہ مسلمان زیادہ کھلے دل کا مالک ہے. عیسائیوں کی عید و کرسمس وہ بھی یہ مناتا ہے, سکھوں کی عید و بیساکھی وہ بھی یہ مناتا ہے, ہندوؤں کی عید ہو بسنت وہ بھی یہ مناتا ہے, اور دنیا میں کسی کی عید ہو وہ یہ ساری عیدیں منا لیتا ہے. بسنت, اگر کوئی کہے کہ بسنت بھی اسلامی عید ہے اور بسنت کے لیے خطبہ بنایا جائے, بسنت کے لیے باقاعدہ تیاری کی جائے, بسنت کے لیے ادارے بنائے جائیں, کام کیا جائے, آہستہ آہستہ بسنت ہو جائے گی اسلامی عید, یہ باہر سے ڈال دی گئی ہے. یہ عید اسلام کی نہیں تھی, اسے آبائی عید ہے, کلچرل عید ہے, انڈین عید ہے, ہندی عید ہے. ہندی عید اٹھا کے اگر اسلام میں ڈال دیں یہ ناخالص ہو جاتا ہے اسلام. عزیزان, اسی طرح اگر کوئی اسلام کی عید ہو اور وہ باہر نکال لیں, اس سے بھی جو رہ جاتا ہے پیچھے وہ چھاچ ہے, وہ خالص اسلام نہیں رہ جاتا. اسلام کی عیدوں میں سے ایک عید قربان ہے, ایک عید فطر ہے, اور ایک عید ولایت, عید غدیر ہے. یہ عید بھی نہیں نکالنی چاہیے, یہ عید منانی چاہیے. عید اکبر ہے عید ولایت, عید غدیر عید ولایت ہے. کیوں یہ عید اتنی اہم ہے, چند دن بعد آنے والی ہے, کیوں یہ عید اتنی اہم ہے؟ اس وجہ سے اہم ہے کہ ولایت بنیادی رکن ہے دین کا, اور جس دین سے ولایت نکال لیں باقی سب کچھ رہنے دیں, یہ ایسے ہی ہے جیسے دودھ سے مکھن نکال لیا باقی لسی بنا کے لوگوں کو پلا دیا. لسی سے طاقت نہیں آتی, نیند آتی ہے. لسی سے نیند آتی ہے, طاقت نہیں آتی. طاقت آتی ہے دودھ پینے سے. وہ دودھ جس میں سے مکھن نہ نکالا گیا ہو وہ اسلام, نیند آتی ہے اس اسلام سے جس سے ولایت کو نکال لیا گیا ہے, وہ سارے مسلمانوں کو سلا دیتا ہے. لیکن جس اسلام کے اندر ولایت کا رکن موجود ہو وہ اسلام امت کو قوی بنا دیتا ہے, طاقتور بنا دیتا ہے. اب آج اسی طرح سے دیکھ لو, پاکستان میں اتنے زیادہ مسلمان, لیکن پاکستان کی حالت کیا بنی ہوئی ہے؟ ڈرون حملے ہو رہے ہیں کئی سالوں سے اور سارے شور مچا رہے ہیں, حکمران ڈرون حملے بند کرو, فوجی کہہ رہے ہیں ڈرون حملے بند کرو, مذہبی کہہ رہے ہیں ڈرون حملے بند کرو, خود جو زیادہ ڈرونے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ڈرون حملے بند کرو, لیکن ڈرون حملے بند نہیں ہوتے. ان سے کہتے ہیں بھائی اگر کرنی ہے تو ہم سے اجازت لو, وہ کہتے ہیں اجازت بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری جہاں مرضی ہوگی ہم ڈرون حملہ کر دیں گے. اب ایک یہ مسلمان ہے, ایک وہ مسلمان ہے کہ جن کے ملک میں ڈرون حملہ ہوا نہیں, ڈرون طیارہ داخل ہوا ہے, 30 کلومیٹر اندر گیا ہے, انہوں نے اس کو اپنی زمین پر صحیح و سالم اتار لیا ہے. یہ کمزوری کیوں ہے اور وہ طاقت کہاں سے آئی ہے؟ یہ ایٹمی ملک ہے پاکستان, ایٹمی ملک ہے. وہ ابھی ایٹمی ٹیکنالوجی کی جنگ لڑ رہے ہیں, حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, انہیں حاصل کرنا نہیں دیتے. لیکن وہاں طاقت کیسے آئی, یہاں کمزوری کیسے آئی؟ اس کا راز خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, ایک حدیث قدسی میں ہے, ولایت علی ابن ابی طالب حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی, کہ ولایت علی خدا کا مضبوط قلعہ ہے, جو اس قلعے میں جائے گا وہ محفوظ ہے. ایٹمی طاقت اللہ کا قلعہ نہیں ہے, ولایت اللہ کا قلعہ ہے. طاقت ولایت سے آتی ہے عزیزہ. جس اسلام سے ولایت کا رکن نکال لیا گیا ہو وہ اسلام خالص نہیں ہے. خالص اسلام وہ ہے نہ اس میں کچھ ڈالا گیا ہو نہ اس سے کچھ نکالا گیا ہو. یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جو امین ہو, جو امانت دار ہو, جو خیانت کار نہ ہو. یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جو آگاہ ہو, عالم ہو, اور اس کے علم میں کسی طرح کا باطل نہ جا سکتا ہو. یہ وہ کر سکتا ہے. کیوں؟ اگر کوئی شخص جانتا نہیں ہے, انجانے میں بعض اوقات یا کچھ ڈال دے گا یا کچھ نکال لے گا, چونکہ پتہ نہیں ہے. فرض کریں آپ کو کہتے ہیں آپ دیگ پکائیں, جس کو پتہ نہیں ہے کہ دیگ پکتی کیسے ہے, کتنے مسالے ڈالے جاتے ہیں. آپ یہ کریں گے کہ جو چیز نہیں ڈالنے کی وہ ڈال دیں گے اور جو ڈالنے کی ہے وہ نکال لیں گے. کون یہ کام کرتا ہے؟ جو جانتا ہو. اس لیے خداوند تعالیٰ نے اسلام کے وارث بنائے ہیں, جنہیں اسلام بتایا ہے کہ یہ جانتے ہیں کیا اسلام سے باہر ہے کیا اسلام کے اندر ہے. جو باہر ہے وہ اندر نہ جانے پائے, اور جو اسلام کے اندر ہے وہ اسلام سے باہر نہ آنے پائے. اسلام کا اصل رکن معصوم فرماتے ہیں, اصل رکن ولایت ہے. بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے, پانچ رکن پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے. یہ پانچ پلر ہیں اسلام کے, الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والولایۃ. پہلا رکن نماز ہے, دوسرا رکن روزہ ہے, تیسرا رکن زکات ہے, چوتھا رکن حج ہے, اور پانچواں رکن ولایت ہے. اور پھر ساتھ حدیث کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ یہ پانچوں رکن ایک جیسے نہیں ہیں, بلکہ سب سے اساسی رکن ولایت ہے. وَمَا نُودِيَ إِلَى شَيْءٍ مِثْلُ مَا نُودِيَ إِلَى الْوِلَايَةِ. جتنی ولایت پہ تاکید کی گئی ہے اتنی کسی اور چیز پہ تاکید نہیں کی گئی. کہ یہ رکن پہلے قائم کرو. یہ قائم کرو کہ کیوں اس پر تاکید کی گئی ہے؟ اس لیے کہ رکن ولایت قائم ہوگا نماز بھی قائم ہو جائے گی, رکن ولایت قائم ہوگا حج بھی قائم ہو جائے گا. آج حج ہو رہے نا, یہ ایام حج ہیں, اب تو آج ختم ہو گیا. ہمارے تاریخ کے مطابق آج آخری تاریخ ہے حج کی, اور وہاں سرزمین حج پر کل آخری تاریخ تھی. وہاں کل 12 ذی الحجہ تھی. حج شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے باقاعدہ, 12 ذی الحجہ کو ختم ہو جاتا ہے. اب بعض کے اعمال لیٹ ہو جاتے ہیں, وہ تھوڑی دیر سے انجام دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن 12 کو حج کا باقاعدہ ایام 12 کو ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اجازت ہے اگر بعض اعمال طواف نہیں کیا, سائی نہیں کی, طواف النساء نہیں کیا, تو یہ 12 کے بعد بھی کر سکتے ہیں. ذی الحجہ میں اجازت ہے, ذی الحجہ کے آخر تک کر سکتے ہیں آپ یہ اعمال, یہ اجازت ہے. لیکن 12 آخری, 12 کو منا سے اٹھ کے واپس آ جاؤ, مکہ میں آ جاؤ, کعبہ کے پاس آؤ, جو اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے انشاءاللہ. اب آپ توجہ فرمائیں, یہ حج انجام پا رہا ہے, صدیوں سے انجام پا رہا ہے, خصوصاً ان ایام کے اندر آل سعود کی حکومت میں یہ حج انجام پا رہا ہے. آپ میں سے بعض گئے بھی ہوں گے. حج کرنے کا فائدہ, اس وقت سب سے زیادہ حج کا فائدہ آل سعود کو ہے, دوسرے نمبر پر چائنا کو ہے, تیسرے نمبر پر ہوٹلوں کو ہے, چوتھے نمبر پر جہاز کمپنیوں کو ہے, ایئر لائنز کو ہے, پانچویں نمبر پر یہ ہمارے ملک کے ٹورسٹ کمپنیوں کو ہے. یہ جو حاجیوں کو لے جاتے ہیں, یہ سب سے آخر میں پرافٹ کے لحاظ سے سب سے ان کا کام ہے سارے پیسے جمع کر کے منسٹری کو دینا, منسٹری کا کام ہے آگے بانٹنا, اور اس طرح سے وہ سارے کچھ بدوؤں کو دینے ہیں, کچھ فلاں کو دینے ہیں, کچھ فلاں کو دینے ہیں. حاجی صاحب نے حج کرنا ہے. خوب, حاجی صاحب حج کر کے آ جاتے ہیں, لیکن اس حج کے نتیجے میں کچھ حاصل نہیں ہوتا, امت اسلامیہ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. سوریا میں آگ لگی رہتی ہے, لگی ہے, لبنان جل رہا ہے, جل رہا ہے, عراق جل رہا ہے تو جل رہا ہے, قتل عام ہو رہا ہے, ہو رہا ہے. مسلمان سرزمینوں پر دوسروں کا قبضہ ہے, کوئی پرواہ نہیں, قبضہ ہونے دو, ہم نے صرف حج کر کے آنا ہے. یہ کون سا حج ہے جو ولایت کے رکن کے بغیر انجام پا رہا ہے؟ جو ولایت کے رکن کے بغیر انجام پائے اس کا فائدہ چائنا کو پہنچتا ہے، آل سعود کو پہنچتا ہے، ایئر لائنز کو پہنچتا ہے، ہوٹل کمپنیوں کو پہنچتا ہے، تاجروں کو پہنچتا ہے، ٹوریزم کو پہنچتا ہے، اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ وہ حج جو ولایت کے سائے میں انجام پائے، وہ حج جو ولایت کے سائے میں انجام پائے، وہ حج اسلام کو مضبوط کرتا ہے، وہ امت اسلامیہ کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، وہ ان کے اندر وحدت کو مضبوط کرتا ہے۔ جو حج ولایت کے سائے میں نہ ہو، وہاں مسلمانوں کے کفر کے فتوے بٹتے ہیں پرنٹ ہو کر باقاعدہ، لیکن وہ حج جو ولایت کے سائے میں ہو، وہ وحدت کا پیغام رہبر کا تقسیم ہوتا ہے۔ ولایت کے حج میں اور بغیر ولایت کے حج میں اتنا فیصلہ ہے عزیزان ایمان۔ امام فرماتے ہیں کہ تین رکن ہیں، تین طرح کا اسلام ہے، اسلام خالص اور دو ناخالص قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جس میں کچھ ڈال دیا گیا ہے، ایک وہ قسم ہے جس سے کچھ نکال لیا گیا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ مرغوب اسلام حکومتوں کا، جو بنو امیہ کو بہت پسند تھا، بنو امیہ وہ اسلام کے عاشق تھے، اس اسلام کے جس میں ولایت نہ ہو، ولایت کے بغیر خرچ کرتے تھے، اسلام پر بڑا خرچ کرتے تھے، مدرسے بناتے تھے، خطیب بناتے تھے، علماء بناتے تھے، ممبر بناتے تھے، نماز جمعہ قائم کرتے تھے، خود بھی پڑھاتے تھے، اور اتنے اسلام کے عاشق تھے بدھ کو جمعہ پڑھا دیتے تھے۔ بنو عباس اسلام کے بڑے عاشق، کون سا اسلام جس کے اندر ولایت نہ ہو، اس اسلام کے بڑے عاشق تھے۔ عوام عموماً اس اسلام کے عاشق نہیں ہوتے، حکومتیں اس اسلام کی عاشق ہیں جس میں ولایت نہ ہو، عوام اس اسلام کے عاشق ہیں جس میں کچھ مرچ مسالہ ڈالا گیا ہو۔ اگر مرچ مسالہ نہیں ڈالے عوام کو پسند، اگر آپ کو ابھی بیسن کی روٹی پکا کے دیں، مرچ مسالہ نہ ڈالے، پکوڑوں کا کوئی بھی نہیں کھائے گا، اسے کھائیں گے نہیں کھائیں گے۔ اگر ابھی آپ کو چاول ابال کے دے دیں، کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ قربانی کا پورا بکرا بیل، پورا قربانی کا آپ کو پکا کے دیں مرچ مسالے کے بغیر، آپ نہیں کھائیں، ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، اس کو بھوکے بیٹھے رہیں گے لیکن نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے؟ چونکہ اس میں مسالے نہیں، مسالے ہوں تو نیچے اترے گا۔ عزیزان، گوشت میں مسالہ ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ کوشش کریں بغیر مسالے کے کھائیں، ہر چیز بغیر مسالے کے کھائیں۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بہتر ہے بغیر مسالے کے، مفید تر ہے، زیادہ بہتر ہے غذائیت کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، لیکن ہمارا مزاج، ہندی پاکستانی مزاج ہے کہ بغیر مسالوں کی کوئی چیز ہماری اترتی نہیں ہے۔ لہذا اتنا غذا کی پیداوار پہ خرچہ نہیں ہوتا جتنا مسالوں پہ خرچہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ آپ جو گھروں میں پکاتے ہیں روز، 100 روپیہ غذا پہ خرچ ہوتا ہے، 500 روپیہ مسالوں پہ خرچ ہوتا ہے، یہ تناسب ہے، 100 روپیہ کھانے پہ، 500 روپیہ اس کو ٹیسٹی بنانے میں، اس کو لذیذ بنانے میں خرچ ہوتا ہے۔ خوب، یہ غذائی ذائقہ ہمارا یہ دین میں بھی آ گیا کہ دین بھی اگر خالص پیش کریں وہ اترتا نہیں ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا جب تک مسالے اس میں نہ ڈالیں۔ خوب، اسی طرح فیکٹریاں لگ گئیں، کچھ فیکٹریاں ہیں جو گوشت کے مسالے بناتی ہیں، کچھ فیکٹریاں جو پائی کے مسالے بناتی ہیں، کچھ فیکٹریاں پکوڑے کے مسالے بناتی ہیں، کچھ فیکٹریاں دینی مسالے بناتی ہیں، کہ دین کو مسالے ڈال کے پیش کرو۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے ممبر پر، اور پڑھتے پڑھتے بیچ میں انہوں نے ایک تاریخی روایت پڑھی اور کہا کہ یہ جو میں نے ایک جملہ پڑھا ہے یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ ایک جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ میں نے بیان کرنا ہے وہ میں غریب کی اپنی محنت ہے، وہ تاریخ میں نہیں ہے۔ ایک جملہ تاریخ کا ہے، ایک گھنٹہ غریب کی محنت ہے بیچ میں۔ تو آپ خود توجہ فرماؤ کہ آپ پیٹ میں بھی مسالے، ذہنوں میں بھی مسالے، مسالے اتنے ہوتے ہیں بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ یہ دال ہے، یہ گوشت ہے، یہ ساگ ہے، کیونکہ سب پہ مسالوں کا ہی ذائقہ چڑھا ہوتا ہے. ایک جگہ ہم گئے، مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان سے کہا کہ آپ زیادہ مثلا کوئی گوشت اور یہ چیزیں نہ لائیں، دال ساگ وغیرہ سبزیاں اگر ملیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ گوشت لے کر آتے وہی ذائقہ ہوتا، سبزی لاتے وہی ذائقہ تھا، دال لاتے پھر بھی، چکن کا بھی وہی ذائقہ، ہر چیز جو بھی لاتے وہ ایک ہی ذائقہ تھا. شک ہو گیا، تین چار دن کے بعد ہمیں شک ہو گیا اپنے اوپر کہ خدا نہ کردہ کہ یہ ہماری حیث سے ذائقہ خراب تو نہیں ہو گئی، کہ ہر چیز کا ہمیں ایک ہی ذائقہ آ رہا ہے. کریلا کھاتے ہیں وہی ذائقہ ہے، بھنڈی کھاتے ہیں وہی ذائقہ ہے، دال کھاتے ہیں وہی ذائقہ، چکن گوشت جو کھاؤ وہی ایک ہی ذائقہ آ رہا ہے. اس شک کو برطرف کرنے کے لیے ان سے پوچھا، بھائی یہ ہمیں ذرا وضاحت کرو کہ ہمیں کچھ دنوں سے یہ آپ کے کھانے کا ایک ہی ذائقہ آ رہا ہے، تو آپ کو بھی ایسے ہی آ رہا ہے یا صرف ہمارے ساتھ کوئی الجھن ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں ایسا ہی ہے، یہ ایک ہی ذائقہ ہے سب کا. کیسے ہوا یہ ایک ذائقہ؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہم گھر میں نہیں پکاتے، ہوٹل سے لاتے ہیں، ہوٹل والے نے گریوی بنا کے الگ رکھی ہوئی ہے، چیزیں ابال کے الگ رکھی ہوئی ہیں، اور وہ اس کو کہتے ہیں سبزی ڈالو، ادھر سے ایک چمچہ سبزی ڈالتا ہے، ادھر سے وہی گریوی ڈال دیتا ہے. لہذا وہ چونکہ گوشت میں بھی وہی ڈالتا ہے، سبزی میں بھی وہی ڈالتا ہے، دال میں بھی وہی ڈالتا ہے، تو ذائقہ سب کا اس نے ایک ہی بنا دیا ہے. اب اگر ہم ذائقہ اگر نہ ملے، ایک جگہ ایران میں ایئرپورٹ پر ایک پاکستانی مومن گروہ تھا، چار پانچ آدمی تھے اور لڑائیاں کر رہے تھے ایئرپورٹ والوں سے، وہاں تہران میں لڑائی جھگڑا تھا، کبھی ایک کو پکڑ لیتے، کبھی دوسرے کو پکڑ لیتے، افسروں کو پکڑ لیتے، کلرکوں کو پکڑ لیتے، وہ جو ریڑھیوں پہ سامان اٹھاتے ہیں ان کو بھی پکڑ لیتے، سب سے لڑتے وہ. ہم نے دیکھا ہمارے ہم وطن ہیں، ہم زبان ہیں، دوسرے ان کی زبان بھی نہیں سمجھتے. ہم پوچھے ان سے ماجرا کیا ہے، کیا ہوا آپ کے ساتھ، کوئی چیز گم ہو گئی، سامان گم ہو گیا، کوئی ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، کیا ہو گیا؟ ان کے پاس گئے، انہیں پوچھا بھائی بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگے جی کہ ہم نے جانا ہے اور ہماری ٹکٹ نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، یہ اس فلائٹ میں ہمیں جگہ نہیں دیتے اور ہم نے جانا ہے ہر صورت میں. تو ہم نے کہا خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی فوت ہو گیا، کوئی موت ہو گئی، فوتگی ہو گئی، کوئی گھر میں پیچھے پرابلم ہو گیا. کہا کچھ بھی نہیں ہوا، سب امن و امان ہے، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے سارے. تم نے کہا پھر کیا، ویزا ختم ہو گیا؟ کہا نہیں ویزا بھی ختم نہیں ہوا، لیکن ہم نے یہاں سے جانا ہے. ہم نے کہا اتنی کیا جلدی ہے جانے میں، نہ جاؤ. کہنے لگے نہیں، یہ جو کھانا یہاں کھاتے ہیں یہ ہم سے نہیں کھایا جاتا، چونکہ اس میں مسالے نہیں. کہتے ہیں ہم اس کھانے کا نام سن کے ہمیں الٹیاں آتی ہیں، چونکہ اس میں مسالے نہیں ہیں. تو ہم نے کہا بھائی چلو کوشش کرتے ہیں آپ کی ٹکٹ ہو جائے، اگر نہ ہوئی ٹکٹ تو آ جاؤ، ہم لے جاتے ہیں آپ کو اپنے گھر، مسالوں والا کھلائیں گے آپ کو. تو کہنے لگے ایک ٹائم پہ کھلائیں گے نا، دوسرے ٹائم پہ کیا کھائیں گے ہم؟ انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ارے آج ہر صورت میں ہمیں بھیجو یہاں سے، کہ بغیر مسالے کے کھانا ہم یہاں نہیں کھا سکتے، ممکن نہیں ہے. خب میں نے دیکھا کہ ان کی دینی حالت بھی یہی ہے، کہ دین بھی اگر بغیر مسالے کے نہ ہو، یہ دین بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پہلے اس میں اچھے خاصے مسالے ڈالنے پڑتے ہیں. اب جو لوگ آتے ہیں ممبروں پر، وہ دین پہ کم محنت کرتے ہیں، مسالہ بنانے پر زیادہ محنت کرتے ہیں، چونکہ سننے والوں کو مسالہ دار چیز چاہیے، مسالہ دار چیز ہے نا، مسالوں کی طرف زیادہ نہ جاؤ. عزیز آن ایمان، دین خالص، دین ناب، وہ دین جو ولایت کے در سے آیا ہو، وہ دین جو ولایت کے محور میں قائم ہو. اگر لوگ مسالے دار دین اور چھاچ والے دین کے عادی نہ کر دیے گئے ہوتے، تو آج جب کہ نظام ولایت قائم ہوا، ولایت فقی کا نظام، صدیوں بعد نظام ولایت قائم ہوا، پرچم ولایت قائم ہوا، آج جب صدیوں بعد پرچم ولایت قائم ہوا، مسالے داروں کو پسند نہیں آیا جنہوں نے مسالے والا دین استعمال کیا. ہمیں تو اس میں مسالے نظر ہی نہیں آتے، ہمارا ٹیسٹ تو پورا ہی نہیں ہو رہا یہاں پر. عزیزان یہی ہوگا، روایات ظہور میں ہے جب امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے, سب سے پہلے جو طبقہ امام کے مقابلے میں کھڑا ہوگا, سب سے پہلا گروہ, یہ روایات کے اندر ہے, سب سے پہلا گروہ جو مکہ میں ہی امام کے مقابلے میں آ جائے گا. بعض گروہ دوسرے علاقوں میں امام کے سامنے آئیں گے, قیام کریں گے, جنگ کریں گے, لیکن کچھ لوگ مکہ میں ہی لشکر بنا کر امام کے سامنے قیام کر کے اور امام کو معاذ اللہ جھٹلائیں گے. کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو امام کو کہیں گے کہ آپ کا دین ہم نہیں مانتے, آپ نیا دین لے کر آئے ہو. چونکہ ان کا دین اتنا مسالے دار ہوگا کہ امام جو دین پیش کریں گے یہ اس دین کو قبول نہیں کریں گے, کہیں گے آپ کا دین تو ہمارے دین سے ملتا جلتا, یعنی خالص چیز ناخالص سے ملتی جلتی نہیں ہے, وہ جو ہمارے پاس ہے وہ لے کر آؤ. جس طرح بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے فرعون کے ظلم سے نکالا, سنا ہوا ہے نا ماجرہ بنی اسرائیل کا, قرآن مجید میں بڑی ڈیٹیل سے مفصل آیا ہے. حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی ظلم فرعون سے, نجات دے کر سمندر شک کیا, عصا مارا اپنا, اس میں راستے کھولے, سمندر خشک ہوا, بیچ میں سے بنی اسرائیل گزرے, گزر کے دوسرے طرف ساحل کے اس طرف گئے اور جا کر اب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, فرعون کو لشکر سمیت ڈوبتا ہوا آنکھوں سے دیکھا. دیکھ کر جب ساحل کے اس طرف اترے جا کر وہاں پر حضرت موسیٰ سے کیا کہا, یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا. ایک قوم تھی بت پوج رہی تھی, مورتیاں اور بت رکھے ہوئے تھے اور وہ بتوں کو سجدے کر رہے تھے, بتوں کی پرستش کر رہے تھے. بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا, الہی پیغمبر سے کہا کہ اے موسیٰ جس طرح ان کے خدا ہیں اس طرح کا ہمارے لیے بھی خدا بنا, اس طرح کا خدا بنا. وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا خدا مسالے دار ہے, تیرا خدا تو نظر بھی نہیں آتا, ان کا خدا یہ سامنے پڑا ہوا ہے, جھپڑیاں ڈال رہے ہیں اس کے ساتھ, چوم رہے ہیں اس کو, تیرا خدا نظر ہی, ایسا خدا لا کے دے. امام زمان کو بھی یہی کہیں گے, وارث موسیٰ کو بھی یہی کہیں گے کہ یہ جس طرح دوسروں کے طور طریقے اس طرح کا مذہب لے کر آئیں, یہ آپ کیا مذہب لے کر آ گئے ہیں. سب سے پہلے یہ طبقہ کھڑا ہوگا. عزیزان, دین ناب امام خمینی نے زندہ کیا, اسلام خالص جس کے ارکان بھی بتائے اور فرمایا کہ وہ اسلام جس میں دوسروں نے ڈال دیا اور وہ اسلام جس سے بہت کچھ نکال لیا گیا ہے, یہ خالص دین نہیں ہے. خالص دین اسلام کے وارثوں سے ملے گا. خالص دین کا پہلا منبع قرآن ہے, خالص دین کا دوسرا منبع نہج البلاغہ ہے, خالص دین کا منبع سیرت معصومین علیہ السلام ہے اور وہ ان کے وارثوں سے ملے گا. وارث کون ہے انبیاء کے و قرآن کے؟ العلماء ورثت الانبیاء, علماء وارث ہیں انبیاء کے, علماء وارث ہیں اس دین کے, یہ دین وارثوں سے لے کر یہ وارث امتوں تک پہنچائیں گے. امام خمینی جیسے, رضوان اللہ تعالی علیہ جیسے, وہ فقی و فقہا یہ وارث ہیں در حقیقت انبیاء کے. انہوں نے دین لیا نہج البلاغہ سے. نہج البلاغہ کا دین انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں انسان کو آگاہ کرتا ہے, متوجہ کرتا ہے ہر شعبے کے بارے میں. آپ کو گھروں میں کیسے ہونا چاہیے, میاں بیوی کو کیسے ہونا چاہیے, اولاد کو کیسے ہونا چاہیے, ماں باپ کو کیسے ہونا چاہیے, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے, ہمیں کام کاج میں کیسے ہونا چاہیے, ہماری سیاست کیسے ہونی چاہیے, ہماری معاشرت کیسے ہونی چاہیے, ہماری معیشت کیسے ہونی چاہیے, یہ سب کچھ نہج البلاغہ کے اندر جملہ جملہ موجود ہے, ایک ایک لفظ موجود ہے. آپ آئیں نہج البلاغہ پڑھ کے, ترجمہ ہے الحمدللہ, بعض ترجمے اچھے ہیں, مفتی صاحب خدا رحمت کرے انہیں, اعلی اللہ مقامہ, ان کا ترجمہ بہت اچھا ہے, گھروں میں رکھیں اور اس ترجمے کا مطالعہ کریں نہج البلاغہ کو. ہر شعبہ زندگی کے بارے میں رہنمائی موجود ہے. تفسیر قرآن ہے نہج البلاغہ. صرف ایک حکمت جو آج کی اس نورانی مجلس میں سرنامہ کلام واقع ہوئی ہے, جس میں حضرت فرماتے ہیں من حذرک کمن بشرک, اصل بشارت و خوشخبری وہ ہے جو تجھے خطروں سے بچائے اور آگاہ کرے. جو تجھے روکے، جو تجھے خطروں سے روکے، وہ اس نے تجھے بشارت دی ہے. اگر ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، اس کو اگر کوئی روکے جا کر، اے بھائی یہ سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی غلط ہے، یہ نہ کرو، ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے ہمیں ٹوکا ہے، اس نے ہمیں روکا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں نا، اس نے تجھے بشارت دی ہے. یہ جو اس نے کہا ہے تمباکو نوشی میں خطرہ ہے، نسوار میں خطرہ ہے، اس نے تجھے بشارت دی ہے. اگر تجھے کوئی حرام سے روک رہا ہے، یہ تجھے بشارت دے رہا ہے، خطرے سے بچا رہا ہے. اگر کوئی تجھے کسی غلط باطل کام سے بچا رہا ہے، یہ تجھے بشارت دے رہا ہے، یہ تجھے روک رہا ہے. برحضر کرنا یعنی آگاہ کر کے روکنا، ایک ہوتا ہے زور زبردستی سے روکنا، اس کو حضر نہیں کہتے، زور زبردستی سے روکنا اس کو من کہتے ہیں، یا اور الفاظ ہیں عربی زبان میں. لیکن آگاہ کر کے کسی کو روکنا کہ بھائی نہ جانا آگے، فرض کریں یہ موسمی مکھیاں، بیڑ، ڈینگو جن کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پیلی مکھیاں زہریلی، ڈینگو، اگر یہ آگے مچھلی ہوئی ہوں کسی جگہ، جھاڑی میں، کسی گھر میں، آپ دوسرے کو کہتے ہو بھائی نہ جانا آگے بیڑ ہے، نہ جائیں، رک جاتا ہے. آپ نے اسے بازو پکڑ کے تو نہیں روکا، آگاہ کیا ہے، لیکن ایسی آگاہی دی ہے جس سے وہ رک گیا ہے، ٹھہر گیا ہے یہاں پر. اور اس ٹھہرنے کا فائدہ آپ کو نہیں ہوا بلکہ اس کو ہوا کہ بیڑ کے خطرے سے، مکھیوں کے خطرے سے بچ گیا ہے. آگے اگر کوئی فائرنگ ہو رہی ہو، آگے کوئی درندہ جانور ہو، باولا کتا ہو، وہ کاٹ رہا ہو سب کو، آپ اسے کہتے ہیں بھائی رک جاؤ، آگے باولا کتا ہے، مت جاؤ، وہ رک جاتا ہے. جو ہی آپ اس کو آگاہ کرتے ہیں، وہ آگاہ ہو کر رک جاتا ہے. اگر وہ شخص آپ سے لڑ پڑے، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے، یہ بیوقوف انسان ہے. جو آگاہ کر کے آپ کو روک رہا ہے کہ خبردار ادھر مت جانا خطرہ ہے، آپ کو بشارت دے رہا ہے، آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے، آپ کو شکریہ بھائی مجھے اس کام سے تو نے بچا لیا ہے. انبیاء کا ایک کام امتوں کو حاضر کرنا ہے، آگاہ کر کے روکنا، خبردار کرنا، خبردار ادھر مت جانا. آئمہ ہدا کا فریضہ امامت میں سے یہ ہے کہ لوگوں کو حاضر کریں، حاضر یعنی آگاہ کر کے روکیں، خطروں سے روکیں. عزیزان، آج پاکستان میں ہی اگر ہم اس حکمت کی روشنی میں اپنے حالات کو دیکھیں، یہ حکمتیں مشکل کشا ہیں. نہج البلاغہ ایک طالب علم کے طور پر جب بھی نہج البلاغہ پڑھی ہے، نہج البلاغہ کے ہر جملے میں ہمیں اپنی کئی مشکلوں کا حل نظر آیا ہے. یہ اس لیے تاکید کر رہا ہوں، یقین ہے، ایمان ہے، میں آپ کی خدمت میں ایک طالب علمانہ ایمان اپنا عرض کر رہا ہوں، خدا کو گواہ و حاضر و ناظر مان کر آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، اعتقاد و ایمان اپنا، کہ عزیزان نہج البلاغہ کے ہر جملے میں ہماری کئی مشکلات کا راہ حل موجود ہے. یہ مشکلات جن میں آج گرفتار رہے ہیں، ہمارا ملک، ہماری ملت و قوم، اور بالخصوص تشیع شیعہ پاکستان میں جس مشکل میں گر چکا ہے، اس مشکل کا راہ حل نہج البلاغہ کے جملات کے اندر موجود ہے. ہم مشکل کے حل کے طور پر نہج البلاغہ کو پڑھیں، نہ تعویذ کی کتاب یا مقدس کتاب سمجھ کر جس کے پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، نہ وہ کتاب جس کے پڑھنے سے نجات ملتی ہے، وہ کتاب جس کے پڑھنے سے شعور ملتا ہے، وہ کتاب جس کے پڑھنے سے مشکلیں انسان کی حل ہو جاتی ہیں. امام خمینی نے یہی کتاب کھول کے پڑھ کے پڑھی، سمجھی اور سنائی، اور مشکلات اپنی حل کر لی. ہمیں اپنی مشکلات ابھی حل کرنا ہے، اس ملک کے اندر حل کرنا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اشارہ دے دوں، ایام عزا قریب ہیں، محرم آنے والا ہے. عزیزان، اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ تکفیری گروہ پوری دنیا کے اندر، جنہوں نے پہلے الگ الگ دہشت گرد بنائے اور پاکستان میں سب سے زیادہ، پوری دنیا کے دہشت گرد تکفیری درندوں کو جمع کر کے ایک بڑی عظیم لشکر و فوج بنا رہے ہیں. سعودی شہزادہ بندر بن سلطان جو 30 سال امریکہ میں سفیر رہا ہے سعودی عرب کا، ابھی واپس آیا ہے، ان کی سیکیورٹی کونسل کا چیف ہے دفاعی امور کا، سوریا کی جنگ جس نے شروع کی، عراق کے اوپر جو حملے کرا رہا ہے، اس نے یہ جو جیلیں ٹوٹی ہیں آپ کے ملک میں، یہ کہاں گئے ہیں جو جیلوں سے فرار ہوئے ہیں قیدی، مختلف جیلوں سے، کچھ جیلوں سے تھوڑے افراد، ڈیرہ اسماعیل خان سے زیادہ، اور بعض جیلوں سے، اور ابھی بعض میں کاروائی ہونی ہے، آئے دن الرٹ کرتے ہیں، کبھی کراچی جیل، کبھی لاہور جیل، کبھی فلان جیل، کہ یہاں سے ابھی فرار ہونے ہیں۔ پوری دنیا سے جتنے بھی دہشت گرد تھے، درندے جمع کر کے ان کی ایک عالمی بڑی فوج بنا رہے ہیں، جس کو امریکہ بھی مدد کر رہا ہے، سعودی عرب خرچ کر رہا ہے، قطر اس پہ پیسے لگا رہا ہے، کویت اس پہ پیسے لگا رہا ہے، عرب امارات، دبئی، ابو ظہبی اس پہ پیسے لگا رہے ہیں، باقی ممالک، پاکستان جیسے ملک کا کام ہے ان کو نفری دینا، ان سے پیسے لینا اور انہیں نفری دینا، یہ ان کا کام ہے۔ پوری دنیا سے، عرب دنیا سے، افریقہ سے، ادھر ادھر سے یہ جمع کر رہے ہیں، صومالیہ اور باقی علاقوں سے، اور ایک بڑی عالمی فوج۔ اس فوج کا کام کیا ہوگا؟ سب سے پہلے حزب اللہ کو کنٹرول کرنا، یہ اس کا پہلا ٹارگٹ ہے، جو سوریا میں شروع ہے، جو حمل اس وقت سوریا میں جو جنگ ہو رہی ہے، وہ حزب اللہ کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور نعرہ لگایا ہے تکفیری لشکر نے، کہ عراق اور شام دونوں کو ملا کر ایک ملک بنانا ہے، ایک ملک بنانا ہے، اور اس ملک کو انہوں نے ایک ریاست قائم کرنی ہے۔ توجہ فرمائیے، نقشہ ہے ان کا مستقبل کا، قطر اور سعودی عرب کا، کہ سعودی عرب میں نہیں یہ کام ہونا، قطر میں بھی نہیں ہونا، بلکہ سوریا اور عراق کو ملا کر ایک ملک، ایک مملکت بنانی ہے، اور اس مملکت پر تکفیری نظام نافذ ہونا ہے، اور وہ مملکت ایسی ہوگی جو پوری دنیا پر، پوری اسلامی دنیا وغیر اسلامی دنیا، اس پر حملے کر کے ان اپنا اسلام پھیلائیں گے، جس کا نام انہوں نے تکفیریت کا نام اسلام رکھا ہوا ہے۔ خوب، اس کے لیے انہوں نے سب سے جو اہم نقطہ اعلان کیا ہے وہ یہ کہ تکفیری نظام، دنیا پر تکفیری نظام نافذ کرنے کی راہ میں سب سے پہلی رکاوٹ شیعہ ہے، حزب اللہ ہے، اور عراق کے اندر موجود شیعہ ہے، یہ رکاوٹ ہٹانی ہے انہیں۔ کس طرح سے ہٹائیں گے؟ آپ کو نہیں خبریں ملتی، یہ ہمارا فضلہ خور میڈیا ہمیں آگاہ نہیں کرتا، یہ ایسے اوٹ پٹانگ میں ہمیں روز خبریں دیتا ہے، بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، فلاں ہو گیا، یہ غیر اخلاقی خبریں روز دیتا ہے آپ کو، اصلی خبریں دنیا کی نہیں بتاتا۔ آئے دن عراق کے اندر روزانہ شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اس گزشتہ ایک مہینے کے اندر کم از کم 7,000 شیعہ قتل کیے ہیں، ایک مہینے کے اندر یہ تکفیری لشکر بن کے جا رہا ہے، کہ یہ رکاوٹ ہم نے پہلے ہٹانی ہے۔ اس لیے ان کی تیاریاں دیکھیں، کس سطح کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں آپ نے سنا رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل نے، کراچی میں رینجرز کے کمانڈر نے جو بیان دیا، اخباروں میں چھپا، 19,000 کنٹینر اسلحے کے، نیٹو فورس کا اسلحہ، 19,000 کنٹینر سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی، یہ بڑا ٹرالے کے اوپر نہیں رکھا ہوتا، بڑے ٹرالا جو 24 ٹائروں والا ٹرالا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ڈبا سا رکھا ہوتا ہے پورا کمرہ، اس کو کنٹینر کہتے ہیں، یہ بھرا ہوا 19,000 کنٹینر اسلحے کے بھرے ہوئے کراچی بندرگاہ سے گم ہو گئے ہیں۔ امریکی ایمبیسی نے بیان دیا کہ وہ گم نہیں ہوئے، اور دونوں ٹھیک باتیں ہیں، گم بھی ہو گئے ہیں اور گم نہیں بھی ہو گئے، بھلے رینجر کے حساب میں گم ہو گئے، ان کی کاپی میں لکھا ہے کہ یہ گم ہو گئے ہیں، لیکن امبیسی کی کاپی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گم نہیں ہوئے بلکہ ہم نے تقسیم کر دیے ہیں، یہ سارا اسلحہ پاکستان میں تقسیم ہو گیا۔ کس کے لیے تقسیم ہوا؟ کیا کرنا ہے انہوں نے؟ بھارت کے خلاف نہیں، کس کو دیا ہے یہ بھاری اسلحہ؟ 19,000 انٹینر کس کو دیے انہوں نے؟ کہاں تقسیم ہوا یہ؟ کوئی مذاکرات کر رہے ہیں درندوں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ، وحشیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دی انہوں نے. کس لیے مذاکرات کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ جو ان کی فصل انہوں نے کاشت کی تھی اور بعض اقدامات کی وجہ سے پراکندہ ہو گئی، منتشر ہو گئی، چھوٹے چھوٹے ٹولوں میں بٹ گئی ہے، اس سب کو سمیٹ کے جمع کریں، ایک طرف سے بھاری اسلحہ اور ایک طرف سے ان کے افغانی پاکستانی گروہ سارے جمع کر کے ان کو ایک پرچم کے نیچے لا کے کھڑا کریں اور ایک ٹاسک اور ایک ہدف ان کو دیں، اور اس ہدف کے ذریعے سے اپنا شوم اور منحوس مقصد پورا کریں. یہ ان کا پلاننگ ہے، یہ ان کی سوچ ہے. اس ملک میں آپ نے رہنا ہے، اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے، اور ہمیں مولا علی مشکل کشا بتا گئے ہیں کہ یہ مشکل پیش آئے گی، اور اس مشکل کا رائے حل امیر المومنین بتا کے جا رہے ہیں کہ اس مشکل کا حل بھی میں بتا کے جا رہا ہوں. مشکل کشا بتا کے جا رہے ہیں رائے حل، اس رائے حل کو ہم نے لینا ہے. پہلا رائے حل کیا ہے؟ آگاہانہ وہ کام جو ہم کر رہے ہیں ان سے برحضر ہونا. کون سے کام؟ تفرقہ، تقسیم، آپس میں دوریاں، کسی بھی بہانے سے تقسیم مت ہوا، نہ عقائد کے بہانے پہ، نہ رسومات کے بہانے پہ، نہ برادریوں کے بہانے پہ، نہ دنیا ورنہ کسی دینی موضوع کے بہانے پہ آپس میں تقسیم نہیں ہونا، نہ سیاسی چالوں کی وجہ سے آپس میں تقسیم نہیں ہونا. تقسیم ہو جاؤ گے، دیکھ لو آپ کے لیے تیاریاں کیا ہو رہی ہیں، آپ کے لیے منصوبے کیا بن رہے ہیں. تقسیم نہیں ہونا، بہکاوے میں نہیں آنا، ہوشیار و خبردار، برحضر رہو. برحضر اس حالت کا نام ہے، اس قوم کی حالت کا نام جس کے ارد گرد خطرے ہوں اور وہ ساری رات جاگ کر تیاری سے گزاریں کہ کسی وقت بھی کوئی دشمن اگر حد پھلانگے گا مزہ بھی چکھ لے گا. یہ حالت برحضر ہے، یہ بشارت ہے. امیر المومنین فرمائے من حضرک کمن بشرک، جو تجھے جگا رہا ہے، جو تجھے آگاہ کر رہا ہے، جو تجھے روک رہا ہے، وہ در حقیقت تمہیں بشارتیں سنا رہا ہے. عزیزان بشارتیں یہ نہیں ہیں. آج ہم مسالہ دار بشارتوں کے عادی ہو چکے ہیں. مسالہ دار بشارتیں کیا ہیں؟ کہ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ممکن ہے اسی ممبر سے آپ نے بارہا سنا ہو کہ اے مومنوں تمہارے لیے جنت کنفرم ہے، تمہارے کوئی وظیفہ و ذمہ داری اس دنیا میں نہیں بنتا. کیوں؟ تمہارے پلاٹ تو پہلے سے ریزرو ہو چکے ہیں، تمہیں کس محنت کی ضرورت ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ بشارت ہے، یہ کرنا بھی پائی بھی نہ لگے، پیسہ بھی نہ لگے، کام بھی کچھ نہ کرنا پڑے، جنت میں پلاٹ بھی مل جائے، یہ سب سے بڑی بشارت ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں یہ نہیں ہے بشارت. بشارت کیا ہے؟ کہ تجھے خطرے سے آگاہ کرنا، خطرناک اقدام سے روکنا آگاہی کی وجہ سے، تجھے بیدار کرنا سب سے بڑی بشارت ہے. اس وقت نجات کا ذریعہ آگاہی و بیداری ہے. عزیزان رہبر معظم نے انقلاب اسلامی میں حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی دامز العالی نے چند روز قبل عید کے خطبے میں حجاج کے نام پیغام میں یہ پیغام دیا اور فرمایا کہ ایک تفرقہ، مقدسات کی توہین اور تکفیر، تفریق، توہین، تکفیر، یہ تین چیزیں فرمائیں، یہ ممنوع ہے، یہ حرام ہے. تفریق، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا، مومنوں میں تفرقہ ڈالنا، شیعہ سنی میں تفرقہ ڈالنا، شیعہ شیعہ میں تفرقہ ڈالنا، یہ تفریق ہے. توہین، دوسروں کے مقدسات کی توہین، دوسروں کے عقائد کی توہین، یہ جرم ہے. اور فرمایا تیسری چیز ہے تکفیر، مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہنا یہ بھی جرم ہے. یہ تین کام غلط ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے. جو کر رہا ہے سب مل کر اس کو روکیں. یہ تین کام ہم نے روکنے ہیں. تین کام کون سے؟ تین کام عرض کر رہا ہوں, تفریق, توہین, تکفیر. مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی کسی کو اجازت نہ دیں, مسلمانوں کی توہین کی کسی کو اجازت نہ دیں, اور مسلمانوں کی تکفیر کی اجازت نہ دیں. کوئی کسی مسلمان کو کافر نہ کہہ سکے. یہ تین چیزیں روکنی ہیں, امت نے روکنی ہے, مسلمانوں نے روکنی ہے, آگاہ ہو کر روکنی ہے عزیزان. اور دوسرا فرمایا کہ رائے حل. اس وقت جو شیطانی نقشے ہیں, شیطانی منصوبے, ان کے مقابلے میں رائے حل یہ ہے. رائے حل, توجہ فرمائے, راہبر اس کو نہیں کہتے جو چندہ وصول کرے. راہبر اس کو نہیں کہتے کہ جس کی ہم دعوت کریں وہ زیادہ دعوتیں کھا لے. راہبر اس کو کہتے ہیں, علی خدائی راہبر ہے بشریت کے لیے, اور الہی راہبر کا کام لوگوں کو حضر کرنا ہے. انبیاء کے دو لقب قرآن نے ذکر کیے ہیں, ایک بشیر اور ایک نذیر. بشیر اور نذیر عام طور پر آپ کے ذہنوں میں, سب کے ذہنوں میں, جنہیں قرآن آتا ہے اور جنہیں نہیں آتا, ان دونوں الفاظ کا معنی ذہن میں ضرور ہے. بشیر حوروں کی باتیں کرنے والا, اور نذیر جہنم کے عذاب کے تذکرے کرنے والا. اس کو ہم کہتے ہیں یہ بشیر ڈرانے والا نذیر ہے, اور بشارت دینے والا, خوشخبری دینے والا یہ بشیر ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کو بشیر و نذیر بنایا ہے, رسول اللہ کو بشیر و نذیر بنایا ہے. بشیر یعنی مایوس قوم کو امید دینے والا, اور نذیر وہ قومیں جو خطرے میں ہیں لیکن بے خبر ہیں, ان کو خطروں سے آگاہ کرنے والے کو نذیر کہتے ہیں. جن قوموں کے درمیان اندر خطرے ہوں, باہر خطرے ہوں, لیکن انہیں ان خطرے کا علم, مثلا فرض کر لیں ابھی یہ مجلس یہاں ہو رہی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی دشمن بیٹھ کر ساتھ میں پلاننگ کر رہے ہیں, منصوبہ بنایا ہوا ہے اس مجلس میں تخریب کا. ایک آدمی آ کر ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ مومنوں, تمہارے خلاف دشمن بیٹھ کر یہ منصوبہ بنا رہا ہے, تو یہ آنے والا کیا کہلائے گا؟ نذیر. یہ انذار کر رہا ہے, ہمیں خطرے سے آگاہ کر رہا ہے. عزیزان, میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ دین خالص لینا ہے, اور لینا بھی وارثوں سے ہے. احترام سب کا کرنا ہے, سب کا احترام کریں, تمام رسول اللہ کے صحابہ کا احترام کریں, قابل احترام ہے. لیکن وارث رسول اللہ نے دین کے اپنے اہل بیت کو بنایا ہے, اپنے اہل بیت کو بنایا ہے کہ اطاعت ان کی کرنی ہے, احترام سب کا کرنا ہے. اطاعت ان کی کرنی ہے, دین ان سے لینا ہے, اور ان کے وارث, اہل بیت کے وارث علماء ہیں, فقہا, جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم سے امام نے یہ منصب عطا کیا ہے کہ من کان من الفقہا سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ مخالفا لہواہ. ایسا فقی, بہادر, دلیر, شجاع, نڈر, جو پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہو, اے لوگوں, یہ فقی در حقیقت وارث ہے تمہارے امام کا. اس فقی کے پیچھے چلو. تو اب ہم جو بھی دین سے کچھ حاصل کر لے, ہم کہتے ہیں یہ بھی بڑا, اب کہتے ہیں کرامات کیا ہیں, کرامات, توجہ فرمائیں, ہماری اور قرآن کی کرامات میں کتنا فرق ہے. اگر آپ خدا سے بیٹا مانگے, اللہ دے دے, آپ کہتے ہیں یہ کرامت ہے. کوئی دعا کرے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ دعا کرے آپ کو پیسے مل جائیں, ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کرامت ہے. کسی کو بیمار ہے, شفا کی دعا کی جائے, اس کو شفا مل جائے, کہتے ہیں یہ کرامت ہے. ہمارے نزدیک یہ کرامت ہے, لیکن قرآن اس کو نہیں کہتا کرامت. قرآن کیا کہتا ہے کہ خوب, یہ تو اللہ سب کو دیتا ہے بیٹے, سب کافروں کو بیٹے دیتا ہے, منافقوں کو بیٹے دیتا ہے, دشمنوں کو بیٹے دیتا ہے, ابو جال کو بیٹے دیتا ہے, ابو لہب کو بیٹے دیتا ہے, بنو امیہ کو بھی. آخر جس کو کوئی ملتا ہے خدا ہی دیتا ہے اس کو. کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت یہ نہیں ہے کہ دین سے بہت کچھ لے لینا. دین سے بہت کچھ لے لینا کرامت نہیں ہے, دین کو کچھ دے دینا کرامت ہے. دین میں کچھ پیش کرنا کرامت ہے, اور خدا سے کچھ قبول کروا لینا کرامت ہے. یہ کرامت ہے کہ دین سے بیٹے لے کر انہیں ملازمت دلانا کرامت نہیں ہے, بلکہ دین میں بیٹے لے کر کربلا میں جا کر ذبح کرانا کرامت ہے. خدا کے دین کو بچانے کے لیے پیش کرنا کرامت ہے. عزیزان, شکر خدا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رہبر آگاہ و بابصیرت عطا کی ہے ہمیں, جو آگاہ کر رہے ہیں, حاضر کر رہے ہیں ہمیں. دوسرا نقطہ, اذان قریب ہے, میں دوسرا نقطہ سری عرض کر کے ختم کروں بات کو. دوسرا نقطہ رہبر معظم نے یہ فرمایا کہ دو چیزیں, ایک اخوت و اتحاد توحید اور ایمان کے سائے میں, اور دوسرا دشمن کی پہچان, اپنے دشمن کی پہچان, غافل نہ رہو. توحید کے سائے میں متحد ہونا ہے, الیکشن کی سیٹوں پہ متحد نہیں ہونا, یہ اسلامی اتحاد نہیں ہے. توحید کے سائے میں, حبل اللہ میں, پرچم ولایت کے نیچے آنا وحدت اسلامی ہے. اس اسلامی وحدت کو اپناؤ, اور دوسرا اپنے دشمن کو پہچانو. دشمن اس وقت خطرناک حالت میں آ گیا ہے, بہت خطرناک حالت میں. اے عزیزان, اے مومنین کرام, بزرگان, جوانان, اس وقت دشمن اپنی خطرناک ترین فارم میں اور پوزیشن میں آ گیا ہے. اس لیے رہبر معظم متوجہ کر رہے ہیں, آگاہ رہو. تیاریاں ہیں ان کی بھرپور, ایک طرف سے مذاکرات کر رہے ہیں, مذاکرات کے ذریعے سے درندوں کو جمع کر کے ان کو مزید موقع دے رہے ہیں, دوسری طرف سے ان کی فوجیں اور لشکر بنا رہے ہیں, تیسری طرف سے صاف اعلان کر دیا ہے کہ تکفیری ریاست قائم ہونی ہے عراق اور سوریا میں. تکفیری ریاست یعنی مسلمانوں کو کافر سمجھنے والا گروہ, اس کو تکفیری کہتے ہیں. یہ تکفیری گروہ نے اپنی حکومت قائم کرنی ہے, سوریا اور عراق میں دونوں کو ملا کر ایک ملک بنانا ہے. اور رکاوٹ کیا ہے؟ سوریا میں ان کی کامیابی نہیں ہو رہی حزب اللہ کی وجہ سے, اور عراق میں کامیابی نہیں ہو رہی شیعہ کی وجہ سے. اس لیے انہوں نے یہ شیعہ کے رکاوٹ راستے سے ہٹانی ہے. لہذا یہ ساری تیاریاں اس کے لیے ہو رہی ہیں. آپ نے آمادہ رہنا ہے, آگاہ رہنا ہے, توجہ رکھنی ہے. یہ نہیں کہ سن کے اب بھول جائیں اور کہیں ایک مجلس ہوئی ہم نے سن لی. برحاضر رہنا ہے, آگاہ رہنا ہے, ہوشیار رہنا ہے, وہ ہوشیار کرنا ہے. اور یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے مقابلے کے لیے آمادگی ظاہر کرنی ہے. کس طرح؟ جس طرح وہ شیعہ جو لبنان میں وہ کر رہے ہیں. کیا ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے, کسی مسلمان سے, کسی فرقے سے دشمنی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی حد کراس کرتا ہے, کوئی تجاوز کرتا ہے, کوئی میدان پھلانگ کے ادھر آتا ہے, تو پھر علی کے پیروکاروں میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس کے وہ اسے روک سکتے ہیں. وہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم, اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ, اس کے ناپاک عزائم خاک میں ملا سکتے ہیں. یہ طاقت کربلا کا یہی پیغام ہے. ہم جب بھی محرم آتا ہے تو ہم رسومات عزا کی تیاریاں تو کرنے لگتے ہیں, ہم باقی انتظامات میں لگ جاتے ہیں, لیکن جو کربلا بنانا چاہتی ہے ہمیں, اس کی کم تیاری کرتے ہیں. کربلا کیا بناتی ہے؟ کربلا بناتی ہے کہ اگر ساری دنیا پر بنو امیہ مسلط ہوں اور تم 72 کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہو, یہ 72 بھی ظلم کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ پیغام کربلا ہے, اس کے لیے تیاری کرنی ہے. عزیزان من, ایام عزام, ایک تکفیر نہ ہو, توہین نہ ہو, اور تفریق نہ ہو, آپس میں نہ ہو. دوسرا, توحید کے پرچم کے نیچے رہبر معظم کا فرمان ہے جمع ہو. اور تیسری چیز یا آخری چیز, دشمن کو پہچانو کہ دشمن. میں نے اشارہ کیا وقت نہیں تھا, ورنہ اس کی بڑی تفصیل ہے یہ جو نقطہ اشارہ کیا جو کچھ سوچا جا رہا ہے. اور پاکستان چونکہ یہ حکمران ہمارے یہ ان کے نوکر ہیں, پیسے لیتے ہیں ان سے, پیسہ لے کے جو مرضی اگراؤ انہیں. وہ کہتے ہیں جیسے پاکستان میں ہے نا ڈیپوٹیشن پہ, مزدور سعودی عرب میں پاکستانی, کاریگر پاکستانی, لیبر پاکستانی, فلاں پاکستانی, ہر چیز پاکستانی, فوج بھی پاکستانی, ہر چیز پاکستانی ہے. وہ نہیں کہتے دہشت گرد بھی پاک, اتنے پیسے لو اتنے دہشت گرد ہائر کر کے ہمیں دو, یہ پہنچاتے ہیں ان کو, سروس دے رہے ہیں سارے. ابھی بھی یہ مذاکرات اور جیلیں توڑنا اور سارنا سارا کام اسی مقصد کے لیے ہے. کربلا ایک پیغام دیتی ہے. آخر میں میں تبرکن چند جملے آپ کی خدمت عرض کروں اگرچہ اذان کا وقت ہے. عزیزان, سفیر حسین یہ ایام ہیں منسوب شہادت حضرت مسلم ابن عقیل سے. امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا سفیر بھیجا کوفہ میں تو وہاں سے انہوں نے پیغام بھیجا کہ اے مولا یہ بے وفا ہیں, ان کی وفا پہ کوئی اعتماد نہیں ہے, کوفہ نہیں آنا. لیکن سید الشہداء کو یہ پیغام نہیں ملا. کوفہ کے دوراہے پہ پہنچے, ایک شخص کوفہ کی طرف سے آ رہا تھا. امام نے پوچھا کوفہ کے حالات کیا ہیں, اس نے بتا دیا کہ آپ کے سفیر کو نمائندے کو شہید کر دیا گیا ہے. امام نے وہیں پر کاروان روکا اور روک کر ایک خیمہ لگایا, خیمے میں خود تشریف فرما ہوئے اور جناب مسلم کی دو چھوٹی بچیوں کو بلایا اور بلا کر ایک کو دائیں زانو پہ بٹھایا, ایک کو بائیں زانو پہ بٹھایا اور بچیوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور ان کے سروں پہ بوسہ دینا شروع کیا. تو تعجب سے بچیاں مولا کے چہرے کی طرف دیکھتی ہیں, کہتی ہیں مولا اس طرح سے تو آپ نے کبھی بھی نوازش نہیں کی تھی ہمیں, اس طرح سے تو نہیں کی تھی. بڑے تعجب سے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں مولا اس طرح تو ہاتھ ان کے سروں پہ پھیرا جاتا ہے کہ یتیم ہو گئے ہیں. اے مولا کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں. سید الشہداء نے رونا شروع کیا, ان بچیوں کو سینے سے لگایا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو ملتمے سے دعاؤں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. خدا مندہ جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, فرقہ واریت, فتنہ و فساد و نفاق پھیلاتے ہیں, انہیں نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما. پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اس ملت کے اندر اتحاد و وحدت عطا فرما, بیداری و شعور قائم فرما, اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف پہ جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے امان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, شرکائے مجلس, بانیان مجلس, منتظمین مجلس کے لیے, بالخصوص شہداء و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ